أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ناظرین محترم، پروگرام وقت ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے قبل ہمارے دو پروگرام اس حوالے سے ہو چکے ہیں. پہلے پروگرام میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں گفتگو کی، جس میں پروردگار کے ان ارشادات کا ذکر ہم نے یہاں کیا کہ جن پروردگار کی ذات فرماتی ہے کہ ہم اپنے دین کو دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دیں گے. اور یہ بھی ہم نے پروردگار کا ارشاد جو ہے وہ اس پروگرام میں کوٹ کیا تھا کہ ہم کمزوروں کو، جب جو دنیا میں کمزور کر دیے جائیں گے، زمین پر جو کمزور کر دیے جائیں گے، ان کو وارث بنائیں گے. ان ارشادات کو سامنے رکھ کر گفتگو کی تھی. پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی ایک پروگرام ہو چکا ہے کہ جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور میں پوری وہ حدیث بیان تو نہیں کر رہا، صرف مختصر سا اس کا جو ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب یہ زمین، روح زمین پورے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، تو اس کو تبدیل کرنے کے لیے، اس کو جس قدر وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسی قدر اس کو انصاف سے بھر دینے کے لیے میری ہی اولاد سے، میری ہی آل سے ایک بندہ، ایک انسان آئے گا جو تبدیل کر دے گا. یہ حدیث میں نے اس طرح کوٹ نہیں کی جس طرح بیان ہو چکی تھی، اس کا مفہوم جو ہے وہ اس طرح تھا. آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ گفتگو کر رہے ہیں سنت اللہ کہ جب اللہ کی ذات کسی کام کا ارادہ کر لیتی ہے، اس کے بعد پھر کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اللہ کے اس ارادے میں کوئی تبدیلی کرے؟ ہرگز نہیں. اسی گفتگو کو ہم لے کے آج انشاءاللہ اپنی بحث کا حصہ بنائیں گے کہ ماضی میں یہ دیکھنے میں آیا کہ بہت سی شخصیات آئی ہیں جن کے دوست اور دشمن ان کا انتظار کرتے رہے، تو کیا دنیا کی طاقتیں اپنی قوت سے ان شخصیات پہ کوئی اثر انداز ہوئیں؟ اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ حسب معمول حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید امیر حسن نقوی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان سے آج یہ جاننا چاہیں گے آج اس موضوع میں کہ سنت اللہ کے حوالے سے وہ گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. کی
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و ہارون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم و یستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین ونمکن لہم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودہما منہما کانوا یحذرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولنا الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم سامعین، جیسے کہ جناب ناصر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم پہلے دو پروگراموں میں، ایک میں ہم نے وہ قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جن میں رب العالمین نے کسی آمد کی جو ہے طرف متوجہ فرمایا اور اسلام کے غلبے کی خبر دی، مگر ابھی تک نہیں ہوا. پھر احادیث نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے سے پہلے ایک دن بھی باقی رہتا ہوگا تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ ایک میری اہل بیت سے ایک مرد آئے گا اور تمام دنیا کو اس طرح، تمام زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ آج گفتگو کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے اشاروں اور کنایوں میں کہ کوئی حتمی بات تو ہے نہیں کہ کوئی فیصلہ کر سکے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے ظہور فرمانا ہے، لیکن کچھ بزرگان، عرفاء اور حالات دنیا کے اس طرف جا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ زیادہ دور نہیں، اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ باقی رب العالمین کا فیصلہ ہے، اور ظہور کے بارے میں خود امام علیہ السلام بھی منتظر ہیں، یعنی کہ خالی ہم منتظر ہیں کہ کب رب کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ میں اب جا کر اپنا فریضہ ادا کروں، اور وہ جو ذمہ داری ہے جس کے لیے رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے وہ ادا کریں۔ اور کوئی یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نئی شریعت لانی ہے، نیا اسلام لانا ہے، بلکہ وہ اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا احیاء فرمائیں گے اور قرآن کو امپلیمنٹ فرمائیں گے۔ یہی مقصد ہے حضرت علی کی امامت کا، مقصد یہی تھا، تمام 12 ائمہ کی امامت کا مقصد یہی تھا، اور البتہ شاید امپلیمنٹ کرنے میں انداز تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ ظاہر ہے کہ حالات کے تقاضوں کے مطابق، ایک بڑی مشہور بات ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے کسی نے پوچھا کہ جنگ صفین میں جو آدمی پکڑا جاتا تھا امیر المومنین اس کو سزائے موت دے دیتے تھے، لیکن جنگ جمل میں ایسے نہیں ہوا جس کو پکڑا، قیدی کیا، چھوڑ دیا، یہ دو مختلف ایکشن کیوں ہیں؟ اس پر جو ہیں وہ امام صاحب جواب دیا کہ یہ دو مختلف نہیں ہیں، حالات کے تحت اگر کوئی آدمی جنگ صفین میں اس کو چھوڑ دیا جاتا تو واپس جا کر وہ اپنے مرکز کو قوی کرتا، اس کی طاقت کا سبب بنتا۔ جنگ جمل میں مکمل ڈیفیٹ ہو گئی، لہذا امام علیہ السلام نے وہ اختیار کیا جو رسول اللہ نے جو ہے وہ اختیار فرمایا۔ تو اس طرح جو ہے نا، یہ ایک امام کی طرح دو عمل نہیں ہے، لہذا جب 12 امام تشریف لائیں گے اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ سنت رسول سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے، البتہ ایک حکم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے حکم وہی ہے، حالات اور اس کی جو صورتحال ہے، کنڈیشنز ہیں، اس کی تبدیلی کو مد نظر رکھا جائے گا۔ کچھ آئندہ چل کر بیان کریں گے انشاءاللہ اگر موقع ملا تو۔ آج گفتگو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں رہنمائی فرمائی ہے کہ جب کبھی، زیادہ تو نہیں کم از کم،
اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک کال کو شامل کر لیں۔ اچھا، سوال کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں علی کال ہے، لیکن جی السلام علیکم۔
السلام علیکم، مجھے ناصر عباس صاحب کے پروگرام میں بات کرنی۔
جی 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 بالکل، آپ ہمارے پروگرام میں ہی ہیں، جی فرمائیے۔
چھوٹا سا سوال ہے اور ایک تھوڑا سا میں اس کو بتانا چاہتا ہوں، ڈسکرپشن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں، آپ کے پروگرام سے سنا ہے کہ اہل سنت بھی امام مہدی کو مانتے ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل آ رہی ہے۔ جی جی،
تو میں نے آج تک کسی نماز میں، کسی مسجد میں، کسی جمعے میں، حتیٰ کہ حج کے موقع پر یا کسی ٹیلی ویژن پر ان کے لیے کوئی دعا کراتے ہوئے نہیں سنا۔ دوسری بات ہے، ایک صاحب نے جو بہت بڑے اپنے کو لوگ ان کو کچھ رہبر یا امام مانتے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ کہا بیداری اسلام، یہ بیداری اسلام تو فتنہ بن گئی ہے، کیا انہوں نے اپنی اس جلد بازی سے دیے گئے تفسیر کو واپس لیا؟
بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا، ضرور آپ کا سوال جو ہے وہ مولانا کی خدمت میں رکھیں گے اور اس کا جواب بھی آپ پائیں گے۔ جی کے بلا آپ جو گفتگو،
پہلے تمہیدی کلمات ہو جائیں تو پھر کال لیں، تو بات جو ہے تاکہ کلیئر ہو جائے۔
جی جی،
اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہمیں بتایا دو شخصیتوں کے بارے میں، خصوصاً ان کی آمد کی جب خبر ملی اور لوگوں کو تھی، تو دوست اور دشمن دونوں کے دونوں منتظر تھے، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہمیں بتایا کہ جو ہمیں معلومات ہوئیں کچھ قرآن سے، کچھ قرآن کی تفسیر سے معلومات ہوئی ہیں کہ نمرود جو تھا اس کو کسی نے بتایا، خواب آئی، نجومی نے بتایا، یا پہلے سے خبریں جو تھیں ظاہر کہ آج مثلا انبیاء کے بارے میں، حضور کے بارے میں، ہر جو نبی آیا ہے اس نے آنے والے بعد والے نبی کے لیے خبر دیا، قرآن مجید کی آیت موجود ہے.
بالکل.
اب حضرت ابراہیم کے بارے میں کہیں سے اس کو پتہ چلا ایک بچہ پیدا ہوگا تو یہ مملکت میں وہ تیری حکومت کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے پوری کوشش کی کہ وہ بچہ پیدا نہ ہونے پائے، لیکن ظاہر ہے کہ رب العالمین جس چیز کو کرنا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، بالکل. اور جس چیز کو نہ کرنا چاہے اس کو کوئی کر نہیں سکتا.
کیا کمال ہے.
تو اس نے البتہ اپنی طرف جو اس کا مطلب ہم صرف بات یہ کریں، دشمن کے ذہن میں ہے کہ کوئی آنے والا ہے،
بالکل.
ہمارا پوائنٹ یہ ہے، ہم اس قصے کو پورا دہرانا نہیں چاہتے، دشمن کے ذہن میں بھی ہے اور دوستوں کے ذہن میں بھی ہے. اگرچہ لوگ بھولے ہوئے تھے جلیلی میسج، لیکن کم سے کم گھر والوں کو پتا تھا. اس لیے جناب ابراہیم کی والدہ گرامی جو ہیں وہ جناب ابراہیم کو جنم دیا یا پیدا ہونے کے بعد لے گئی اس غار میں، وہ ٹھیک ٹھاک 12-13 برس گزارے انہوں نے
اس غار میں.
جب تو جب بڑے ہوئے اور آئے اپنی ماں سے ملنے جلنے کے لیے، جو میں نے پڑھا اس کی بات کر رہا ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. تو ان کو بھی پتا تھا کہ جناب ابراہیم کون ہے، تو حفاظت ہو رہی تھی. اس نے بھی پوری کوشش کی کہ تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پائے،
اور بہت سے بچوں کو اس نے قتل بھی.
اسی طرح جناب موسیٰ کے بارے میں ہے، اور بہت ذکر ہے جناب موسیٰ کا.
جی.
اور ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے، ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے حضرت قائم کی پیدائش کے وقت حالات اور بعد کے حالات کو بہت زیادہ بیان فرمایا. مشابہت ہے، تشابہ ہے، لائکنس ہے حضرت موسیٰ کے حالات سے. اس لیے میں یا جب بات کر ڈالی تو کہوں گا کہ تمام وہ محبت کرنے والے جناب قائم کے منتظرین جناب موسیٰ کے حالات کو ضرور پڑھیں، اس میں ہمارے لیے بھی بہت واضح ہدایات موجود ہیں. کہیں ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح حضرت قائم کے ساتھ حرکات اور ان کا بیہیویئر نہ کریں. لیکن بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ سنت اللہ ہے کہ جناب موسیٰ جب تشریف لانے والے تھے تو فرعون پوری طرح منتظر تھا. تفسیری واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ اس نے 90,000 سے لے کر 1,00,000 تک بچوں کو ذبح کرا ڈالا،
جو بھی بچے پیدا،
چلو جی 5 ہوں 10 ہوں 20 ہوں، اس کے ذہن میں کوئی بات کھٹک رہی تھی. ہمارے اسے نہیں ہے کہ 9,000 ظلم ہے، ایک بچے بھی ناجائز طور پہ اس کو ذبح کیا جائے تو قتل کیا جائے وہ بھی ظلم ہے.
بے شک
90,000 بھی ظلم ہے، جو ایک کو قتل کر سکتا ہے اس کے لیے 90,00,000 بھی مسئلہ نہیں ہے.
بالکل،
انسانیت ختم ہو گئی. تو اس بندے نے صرف حضرت موسیٰ کو اس دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے اتنے بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر ڈالا. اس کا مطلب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگین، وہ یہ ہے کہ دشمن بھی منتظر تھا، اس کے علم میں اس کا میسج تھا کہ کوئی آئے گا ہمارے، میرے محلات کو ختم کر دے گا، میری بادشاہت کو ختم کر دے گا. اور دوستوں کو بھی تھا، ان کو بھی پتہ تھا کہ کسی آنے والے نے. اب کیسے پتہ چلا؟ کچھ کہتے ہیں کہ پہلی خبریں جو تھیں حضرت موسیٰ کے آنے کے متعلق وہ خبریں اس کو بتائی گئیں. کچھ کہتے ہیں اس کو نجومی نے بتایا، کچھ کہتے ہیں اس نے خواب میں دیکھا. اللہ سبحانہ وتعالی بھی آخر اپنے بندوں کو پیغام دینا چاہتا ہے، ڈارک میں رکھ کر نہیں ماننا چاہتا، اس کو ضرورت بھی نہیں، اس کو ضرورت بھی نہیں. لہذا اس نے پوری طرح فرعون پر بھی واضح کیا کہ وقت آنے والا ہے، تو انہوں نے پھر جو ریئیکٹ کیا اس کے مقابلے میں اس نے فرعون نے، وہ یہ کہنا جو بچوں کو ذبح کیا، بچیوں کو جو ہیں جیسے کہ میں نے یاد جو سورہ قصص کی آیات ہیں بہت واضح طور بیان فرماتی ہیں کہ ہم تجھے موسیٰ و فرعون کا قصہ بتاتے ہیں، اور بہت بالکل حق ہے اور سچ ہے مومنوں کے لیے کہ فرعون نے زمین میں اپنے آپ کو انا فی الارض، یعنی وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا، تکبر کر لیا اس نے، اور زمین اس ایریے کی زمین ہے، پوری زمین اس کے بادشاہ تھی نہیں لیکن وہ زمین تھی آخر، تو اس میں اس نے گروپ لوگوں کو جو اس کے اپنی رعایا تھے اس کو مختلف گروپوں میں تقسیم کر دیا. کسی کو تو کمزور کر دیا جن کے بچوں لڑکوں کو وہ ذبح کرتا تھا، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا اور وہ مفسد تھا بڑا، لیکن ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں کہ جو کمزور کر دیے گئے زمین میں، ان کو امام بنائیں اور ان کو زمین کا وارث بنائیں، ان کو زمین میں ہم طاقت دیں، قدرت دیں، پاور دیں، اور پھر ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان کے لشکریوں کو کہ جس سے وہ ڈرا کرتے کہ کوئی آ کر حکومت نہ لے لے اور یہ کوئی ایسے نہ ہو. تو قدرت کا کرنا ایسے ہوا کہ سب انتظار تھے، میں جو بات کر رہا ہوں انتظار میں تھے، لیکن وہ انتظار، وہ چونکہ ظاہر ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو سب سمجھ لے تو انسان سب کچھ نہیں ہے. خدا نے، سبحانہ و تعالیٰ نے جو آل پاور اور نالج ہے، اس نے اسی لڑکے کو فرعون کے گھر میں پالا.
کیا
اللہ اکبر، وللہ الحمد. یعنی بھلی بات، صرف واقعہ بیان کرنا مقصود تھا، تفصیلات آپ لوگ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قرآن مجید پڑھتے ہیں، سنا ہوا ہے علماء سے. مقصد یہ ہے کہ دوست اور دشمن جو ہے ان کو انفارم کر دیا جاتا ہے، ان کو پتہ ہو، ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ جب ہمارا نمائندہ آئے، اب انکار کر کے کوئی ہلاک ہونا چاہے اس کی مرضی، اور ساتھ دے کر کامیاب ہونا چاہے اس کی مرضی. تو بنی اسرائیل کا واقعہ اور جناب موسیٰ کا واقعہ اور حضرت ابراہیم کا واقعہ، یہ واقعہ تو میرے خیال میں میں نے اس لیے بیان کیا ہے، تھوڑا سا ٹچ دیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دونوں ان ہستیوں کے بارے میں، جو جن کا انتظار تھا، حضور کے بارے میں انتظار تھا لوگوں کو. یہ جو مدینے میں یہودی آ کر بسے، یہ بہت دور سے سفر کر کے آئے، اور ان کی کتابوں میں تھا کہ کھجوروں والی، بلکہ قرآن مجید تو یوں فرما رہا ہے کہ وہ پیغمبر کو یوں جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وہ بھی دور سے آ کر کھجوروں والی زمین میں
آباد ہوئے،
تو باقی لوگ بھی وہاں آباد ہوئے. اب یہ باتیں جو ہیں، اسی طرح سلمان فارسی کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کو بھی کسی، ان کے استاد نے بتایا کہ کھجوروں والی زمین میں آخری پیغمبر آنے والے ہیں. وہ بھی اس سفر میں آ کر، اگرچہ راستے میں غلام بنا لیے گئے، لیکن ان کی بھی نقطہ نظر، ان کے بھی جو اپروچ تھی مدینے تک، وہ صرف پیغمبر اکرم سے ملاقات کے لیے تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کی بہرحال وہ قصہ بیان کرنا، پھر وہ بات اس طرف نہ چلے جائے، یہاں بالکل تھوڑا سا بس ٹو دی پوائنٹ بات بیان کرنی ہے تاکہ لوگوں کو بھی سوال کی جو ٹائم ملے، کہ وہ اس انتظار میں تھے. اس کا مالک جو ہے، ان کا مالک بات کرتا ہے کہ کوئی آدمی آ گیا ہے مدینے میں، وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نبی ہوں. حضرت سلمان فارسی کے متوجہ ہوئے اور اس انتظار میں تھے کہ خبر ملے، اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی، وہ ناراض ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر کو آزمایا، پہلے کھجوری دی تو صدقے کی تھی، تو دیکھا کہ کہا کہ اپنے صحابہ میں بانٹ دی، کہا صدقہ ہم نہیں کھاتے، کہا یہ بات بھی ہو گئی. اور پھر اس کے بعد جو ہے کھجوری لے کر آئے، تحفے کے طور پہ لے کر آئے، تحفہ قبول کر لیا، سوائے اپنے اہل بیت کے کسی کو نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات بھی طے ہو گئی. پھر مہر نبوت کی زیارت کی، وہ جو
نشانی
ملتا ہے اس میں. اب میں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ لوگ انتظار میں تھے، حنفاء کچھ لوگ تھے وہ بھی انتظار میں تھے، ان کو بھی. اور وہ جو بالکل حضرت ابو طالب کے ساتھ حضور جا رہے تھے، اور ایک راہب راستے میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، قافلے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد دعوت کی ان کی. یہ مولانا شبلی نعمانی نے بھی اس بات کو لکھا ہے واقعہ کو اپنی کتاب میں. اور پھر جو ہے وہ بہت مشہور واقعہ ہے. تو وہ بھی انتظار میں تھا کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں، اس نے آثار دیکھے اور پھر کہا جو ہے. تو اس کا مطلب رب العالمین کی طرف سے جو ہستی جس نے آنا ہوتا ہے، اس کی اتنی شہرت ہوتی ہے، اتنی مشہوری ہوتی ہے، اس کے آثار اتنے واضح ہوتے ہیں کہ جس سے انسان کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. رب العالمین کو کسی کو پھانسنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ بھئی ان کو نہ بتائیں تاکہ یہ پھنس جائیں، ان کو سزا دیں. بلکہ فرعون کے لیے بھی رب العالمین نے تو یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ اے موسیٰ و ہارون، آپ جائیں، جا کر فرعون کو سمجھائیں اور نرمی سے بات کرنا، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتزکا، شاید اس کو بات سمجھ آ جائے. اب یعنی رب العالمین کا طریقہ یہی ہے کہ کتنی مجرم ہیں، سمجھانا کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ مائنڈ چینج کر لیتے ہیں تو سبحان اللہ، نہیں کرتے تو سارے سزا کے مستحق تو پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. تو اس بات کو میں لے کر اب آتا ہوں میں اس بات پر کہ یہ جو تھوڑے سے اشارے میں نے کیے ہیں کہ آج اگر ہم دیکھیں تو جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے، ہر طرف جو ہیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اب میرے خیال میں چائنا سے لے کر جو ہیں وہ دور دراز، ناروے اور فلاں جو بھی دنیا کے کونے ہیں، اگر آج چونکہ ٹی وی ہر جگہ پہنچا ہوا ہے اور اخباریں جو ہیں وہ لکھتی ہیں، بھائی یہ کون ہے یہ ایرانی، یہ کون ہے یہ لوگ شیعہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے آنا ہے، اور روزانہ اعلیٰ جل کے نعرے لگاتے ہیں. اس نے بھی بہت زیادہ لوگوں کو متوجہ کیا، اور ان کے اپنے میں سے، یعنی یہ تو ہم کہتے ہیں ہماری بات ہے نا، ان کے اپنے میں سے ایک کیسٹ چلتی رہی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، نوسٹراڈامس کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، اس کا نام ہے کوئی اس قسم کا، اس نے پوری سٹوری بنا کر، مطلب ایک جیسے کہ ہوتا ہے نا وہ ڈاکومنٹری بنائی، بنا کر جو ہے اس نے ہر جگہ پہنچائی ہے، اور یہ اصل میں مہربانی ہمارے دوستوں کی ہے میرے خیال میں لگتا ہے، یعنی یہودیوں کی ہے، کہ انہوں نے ویسٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کوئی آنے والا ہے کالی پگڑی والا، آئے گا مڈل ایسٹ سے، اور وہ پھر اس میں بڑی لمبی سٹوری ہے، لوگوں نے دیکھی ہے وہ، کہ وہ میزائل برسا رہا ہے نیو یارک پر، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ قتل کرنے نہیں آئیں گے، کسی کو مارنے نہیں آئیں گے، جو لڑائی بھڑائی کے لیے بچ جائے گا کچھ نہیں کہیں گے، یہ پیغمبر کا حکم ہی ہے، پیغمبر بھی اس طرح کرتے تھے، ان کے جد امام حسن علیہ السلام نے یہ کہا جو لڑے نہیں اسے لڑائی نہیں کرنی ہے،
بالکل
قرآن کا حکم یہی ہے، لیکن جو لڑے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہوگا، تو بہرحال یہ کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً ان کو اپنوں کی طرف سے بھی میسج مل چکا ہے، اور ہم لوگ جو سمجھے کہ بیگانے ہیں، ہم مولا کے تو اپنے ہیں لیکن ان کے لیے بیگانے ہیں، ہماری طرف سے کھل کر میسج مل چکا ہے کہ کوئی آنے والا ہے جس نے اس دنیا کو، اور پھر اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ بات مزید ہوگی، لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو یعنی اس وقت اہل تشیع کو، یعنی ابھی غزہ کا حالت دیکھیں، حالانکہ وہ اہل تسنن ہیں، اور بلکہ پکے دیوبندی وہابی کہیں یا سلفی کہیں ان کو، وہ ہیں، لیکن ان کی مدد کے لیے یہ جو داعش والے ہیں اور یہ لوگ ہیں، یہ سیریا میں مار رہے ہیں، عراق میں آ کر شیعوں کو مار رہے ہیں، یعنی وہی بات جو مہدی علیہ السلام کے انصار کو مارنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو اصل دشمن ہے اس سے لڑنے کی کوئی نہیں سوچ رہا ہے،
اس پہ مزید تفصیل سے بات کرنی ہے،
ہاں بے شک بات
کریں، کالر ہیں ہم ان کو بھی شامل کرتے ہیں، جی السلام علیکم،
وعلیکم السلام، میں انیس سر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے، کہتے ہیں
جی انیس بھائی کیا حال خیریت ہے، آپ سنائیں کیا آج سوال ہے آپ کا،
الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ، سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، بہت اچھا پروگرام ہے یہ، اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ہمارے بہت ہی اچھے مخلص عالم دین ہیں یہ، اور میں ان کو مسلسل سنتا رہتا ہوں، ابھی جیسے کہ آپ نے ابھی تذکرہ کیا فرعون کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرعون کا سب سے بڑا جو حربہ تھا وہ یہ تھا کہ قوم کو جاہل بنایا جائے، جہاں جہالت ہوگی وہاں پہ جو بھی آدمی کام کر سکتا ہے وہ کروا سکتا ہے، اس لیے جہالت اس نے عام کی اور اس کی وجہ سے وہ خدا بن بیٹھے۔ مجھے میرا ایک سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ازوائے بدر ہے، اس میں 313 مسلمان تھے اور تقریباً 1000 کافر تھے جن کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر جسے کہا جاتا ہے، اور اب بھی یہ ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے انشاءاللہ تو صرف ان کے ساتھ 313 ہوں گے، تو 313 جو تھے، اگر ہم غزوہ بدر کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ 313 مسلمان جو تھے، حضور نے ان کو سب سے پہلے دعا کا حکم دیا، دعا کی گئی پہلے دن اور دوسرے دن جنگ کی گئی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کو بلا تو رہے ہیں، ہم صرف دعا کر رہے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہمیں عمل میں کیا کرنا پڑے گا، یعنی وہ عمل کریں جس سے ہمارے امام ہم سے خوش ہوں۔
بہت اچھا سوال انیس بھائی، کہ عملی طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں تیاری کیسی کرنی چاہیے، بہت زبردست ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جی قبلا، آپ ابھی جو غزہ کے حالات پہ بھی گئے تھے اس پہ بھی بات کر رہے تھے، پھر وہ فرعون نمرود کا قصہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے اپنی پوری طاقت قوت میڈیا کا بھی استعمال کیا، ہر چیز کا استعمال کر کے کہ وہ جو آنے والا ہے اس کو کس طرح روکا جائے، لیکن پروردگار کا چونکہ ارادہ تھا، جو پروردگار کی ذات نے جو کام کرنا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس پہ آپ نے قرآن مجید کی حوالے سے بھی قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے جو ہے وہ ابھی فرمایا ہے، ابھی آپ کے آج کے حالات کے حوالے سے بھی یہ فرما رہے تھے کہ داعش والے جو ہیں وہ عراق میں بھی ظلم کر رہے ہیں اور وہاں سیریا میں بھی ظلم و ستم کر رہے ہیں، جبکہ ضرورت اس وقت ہے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا،
بجائے یہ کہ وہ مدد کریں اور اپنی جو قوت ہے اس کا استعمال وہاں کریں جہاں جائز ہونا ہے, وہ قوت کا استعمال مسلمانوں پہ کر رہے ہیں اور مسلمانوں ہی کو جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں, انہی کو کمزور کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انیس صاحب کی خدمت بھی سلام, اور ان کا سوال بھی بہت ویلڈ ہے. ہم تھوڑا سا بالکل بیسک چند باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھیے, پہلا مسئلہ ہمارا یہ تھا کہ کیا یہ پیغام دنیا میں پھیلا یا نہیں پھیلا. ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ پھیل گیا, جس کی وجہ سے ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں.
جی جی.
چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پہلے دو ہستیوں کو بھیجا اور کس طرح پیغام جب تک پہنچنا تھا پہنچا, چونکہ اللہ کی طرف سے اصول بھی یہ ہے کہ ما کان ربک یہ لے کل قرآ, کہ رب کسی بستی کو ہلاک نہیں فرماتا
جب تک
کہ ان کے مرکز میں پیغام نہ پہنچے. اب جو ہیں, میں ایک دفعہ سید خامنئی اس وقت جو ہیں وہ صدر تھے یو این او میں, انہوں نے تقریر فرمائی. جب انہوں نے تقریر فرمائی تو میں اس وقت میرے ذہن میں بالکل کا بات پختہ ہو گئی کہ دنیا کا تمام سربراہان اور بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور دنیا میں ہر جگہ وہ جا رہی ہے, لہذا انہوں نے جب سلام کیا نبیوں پر بھی اور امام علیہ السلام پر بھی اور سارا پیغام دیا, میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں پیغام, اور کیا ہوتا ہے,
کیا ہو سکتا ہے.
اسی طرح پچھلے سالوں میں احمدی نجات صاحب جاتے رہے اور خصوصاً سلام کرتے رہے بارہویں امام پر, ان کے ظہور کی دعا کرتے رہے. یہی ہوتا ہے پیغام. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ کوئی کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, لوگوں کو پیغام دیا جاتا ہے. سوچیں پیغام تقریباً جو ہے, اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ پگڑی والے کی بات, انہوں نے جو شکل بنائی تھی نا وہ اس ویڈیو میں, کالی پگڑی باندھی تھی اس نے, اور جو بھائی یہ آدمی کالی پگڑی پر اٹھے گا. اچھا آپ دیکھیں یہ کالی پگڑیوں والے جو ہیں, یہ مثلا ایرانی صدور جو ہیں, کبھی وہ چائنا کا دورہ کرتے ہیں, کبھی رشیا کا دورہ کرتے ہیں, کبھی اس پر اس کے ساتھ, تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً پیغام دوستوں کے گھروں میں تو ہے ہی ہے, دشمنوں کی بھی قلوب میں یہ پیغام جا چکا
پہنچ چکا ہے.
کوئی ایک آدھ آدمی جو بالکل غافل ہے اس کا نہ پہنچا ہو, ورنہ ٹی وی جس کے گھر میں ہے وہاں تک پیغام پہنچ چکا ہے کہ کوئی ہے جس کو یہ لوگ مہدی اللہ جل جلالہ کہہ رہے ہیں, کوئی آنے والا ہے جس کے انتظار میں سارے کے سارے. اب آپ نے جو سوال کیا, میں شاید
پہلے انیس بھائی کا بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عملی طور پر ہم کیا,
ہاں اس پہ آنا چاہیے. چلو اس کو مختصراً میں عرض کرتا ہوں, اتنی بڑی بات نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ جہاں حکومت ہے وہ ہتھیار تیار کرے سورہ انفال کی آیت کے مطابق, جہاں حکومت نہیں ہے وہ علم اور عمل سے اپنے آپ کو تیار کریں, یعنی علم میں جو واجبات ہیں فرائض ہیں محبت سے ادا کریں, رب العالمین سے محبت کریں, رب العالمین کے نمائندوں سے محبت کریں, اور ظاہر کے واجبات کو چھوڑنے والا بہت مشکل ہے, اور اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں, اس لیے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بات اگر لیٹر آنی تھی لیکن ظاہر ہے کہ انیس صاحب کی محبت ہے, جب خطاب کیا یزیدی فوج کو اور اپنے تعارف کرایا میں کون ہوں, تو فرمایا کہ تم مجھے جانتے ہو لیکن مجھے پتہ ہے کہ تمہارے جو پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے تو میرا ساتھ نہیں دے سکتے, پہچان کر بھی نہیں دے سکتے. تو شیعہ حضرات کو ایک تو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے کہ امام علیہ السلام کی مدد نہیں کر سکو گے, ان کی خدمت میں نہیں جا سکو گے, ان کی خدمت گزار نہیں بن سکو گے. اپنے کھانے پینے کا بھی خیال رکھیں, ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو صحیح رکھیں, اور وہ جو واجبات ہیں ان کو بالکل نہ چھوڑیں. کوشش کریں حتی المقدور کہ محرمات سے بھی بچیں, اگرچہ اس وقت دنیا ایسی پھیل چکی اس قدر محرمات کی, تو اتنی بھرمار ہے کہ خصوصاً ہر جگہ, یعنی کہ ہم کوئی مستثنا نہیں ہے جس کو آپ کہیں مسلمان ملک ہو یا نان مسلمان. میں ایک دفعہ محرم میں مکہ کے ارد گرد جو ہیں وہ تلاش کرتا رہا, کوئی ایسی ویڈیو کیسٹ مل جائے جس میں کوئی معلم تجوید کے ساتھ اچھے آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھا رہا ہو, تو یہ بہت پہلے کی بات ہے. تو میں جب دکانوں پہ گیا, ویڈیو والی دکانوں پہ, کہنے لگے آپ کو فریش انڈین فلم تو مل سکتی ہے بالکل مکی حرم کے ارد گرد, لیکن آپ کو وہ کوئسچن نہیں مل سکتی جو ہے وہ قرآن مجید پڑھا رہا ہے بچوں کو. یہ بدقسمتی ہے, اور یہ بھی علائم میں آتا ہے, علائم میں ہے کہ مکہ و مدینہ کی گلیوں میں میوزک اور گانے اتنے عام ہوں گے کہ آپ, تو کہنے کا مقصد یہ, خیر یہ ہم علائم میں آئیں گے تو بات ہوگی. ابھی مسلسل یہ بات ہے کہ آپ کا سوال, دیکھیے یہ داعش وائش جو آئے ہوئے ہیں یہ سیریا میں, ہم اگر حافظ الاسد نے ظلم کیا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کرتے, اور اگر اس بشار نے اپنی پبلک پر ظلم کیا ہے اس کی بھی حمایت نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے کہ ایک ابھی اگر آپ نے ابھی کسی سسٹم کو ڈسٹرب کرنا ہے تو تباہی ہوگی, جیسے کہ آج سیریا تباہ و برباد ہو گیا ہے, پھر دوسری بات یہ تھی کہ سیریا نے ہمیشہ مجاہدین کی اور مقاومین کی ریزسٹنس کی مدد کی ہے, کسی نے مدد نہیں کی. آج مثلا جو میزائل پھینک رہے ہیں, ایک وقت سید حسن نصر اللہ نے فرمایا کہ جو میزائل مار رہے ہیں ان کے پاس کہاں سے آ گئے میزائل. یہ آج سے پہلے بہرحال جو خصوصاً حزب اللہ نے اقرار کیا کہ مجھے جو ہمیں جو میزائل ملے ہیں تو ہمیں سیریا کے تھرو ملے ہیں, یعنی اور آج بھی جو ہیں وہ ایران کے تھرو نے اقرار کیا, ایران کے سپیکر نے. تو یہ لوگ صرف اس لیے مار رہے ہیں, یہ اخباروں میں آیا ہے, یوٹیوب میں آیا ہے کہ ہم ان وہ جملے استعمال کرتے ہیں, ان نصیریوں کو, یعنی شیعہ نہیں کہتے, ان نصیریوں کو اور ان فارسیوں کو فرس کہتے ہیں, وہ ان کو ہم مارنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ جو وہاں ان کو بتایا گیا ہے, ان کو بیچاروں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہیں تو پھر بیچارے پریشان ہوئے کچھ نہ کچھ, لیکن سارے کے سارے اس میں ڈٹے, ان کی برین واش کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں سب کے سب کافر ہیں, ان کو مارو اور ان کو ختم کرو.
یعنی کہ اسرائیل اتنا ظالم نہیں ہے ان کی نگاہ میں جتنے ظالم جو ہیں وہ شیعہ ہیں ان کی نگاہ میں.
بلکہ کسی سنی عالم نے لبنان میں کسی نے کہا کہ اگر کسی, سارے اہل سنت ایسے نہیں ہیں بل میں بالکل کہہ رہا ہوں, لیکن اس نے کہا کہ وہاں کے عربوں کو اگر لڑانا ہے نا اسرائیل کے خلاف تو اعلان کر دو کہ اسرائیل شیعہ ہو گیا تاکہ سارے کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یہ ایک سوچ خمخا کی, اور اس قدر یہ میں عرض کروں گا کہ کچھ علماء نے ایسی ذلت کی ہے کہ جن کو خود خدا نے جو ہے سزا دے دی ہے. مثلا سعودی کچھ علماء نے بڑے دھڑلے سے کہا مارو ان کو سیریا, وہی اب پکڑے ہوئے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سعودی نے کہا کہ چپ کرو ابھی, چونکہ ہم نے ابھی فیصلہ چینج کر لیا ہے. اور یہ داعش جو ہے یہ بھی تیار کی ہے, بہت واضح ہے یہ ہتھیار, جدید ہتھیار کہاں سے آتے ہیں, ان کو ٹریننگ کہاں سے ملتی ہے, پیسہ کہاں سے ملا ہے, گاڑیاں کہاں سے ملی ہیں, پٹرول کہاں سے ملتا ہے. یہ شام سے وہاں جب گئے ہیں تو انہوں نے ابھی دیکھو اخباروں میں آ رہا ہے موصل میں شیعوں نوجوانوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں جی. اور خواتین کی بھی حرمت بھی کی ہے, لیکن عیسائیوں کو کہا کہ آپ چپ کر کے چلے جائیں یا جزیہ دیں, آپ کو کچھ نہیں کہتے, یا جزیہ دیں, یعنی ایک ٹیکس جسے کو ٹیکس قسم کہا جاتا ہے, یا جی چھوڑ کے چلے جائیں. انہوں نے عیسائیوں کو بھی کچھ نہیں کہا, انہوں نے کردوں کو بھی کچھ نہیں کہا, اگر انہوں نے لش کو ڈھیر لگائے ہیں تو شیعوں کو لگائے ہیں, صرف شیعہ نوجوانوں کے یہ جی. اور وہ لوگ القاعدہ والے بھی, اور جب گئے مثلا اس میں افغانستان میں گئے تو افغانستان میں بھی انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح یعنی ذبح کیا, گولی مار دیتے تو بھی آتے تھے, ذبح کیا ان کو, ذبح کرنا ہے, اور وہاں خواتین کو جو ہیں وہ کنیز بنایا ہے. یہ سب کے سب دشمنان ہیں, اب آل محمد علیہ السلام کے ماننے والوں کا دشمن ہے. تو یعنی بے شک میں کہتا ہوں کہ صدام بڑا خبیث آدمی تھا اور بڑا دشمن تھا, لیکن اس نے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں, وہ تو اپنی حکومت بچانا چاہتا تھا, اس کی مثال تو فرعون جیسی ہے, لیکن یہ لوگ ان کو حکومت بھی نہیں ہے, صرف اور صرف تیار کیے گئے ہیں کہ شیعوں کو جو ہیں, اور تیار کسی نے کیا ہے, دنیا کو یہ بھی پتہ ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کہ کچھ حکومتیں ہیں جو اس بات پہ لگی ہوئی ہیں کہ شیعوں کو آگے نہ بڑھنے دو, یعنی مطلب امام مہدی کے حامیوں کو آگے نہ بڑھنے دو, کہیں امام مہدی نہ آ جائے. بالکل وہی سوچ ہے,
خطرہ وہ خوف جو ہے,
بالکل وہی سوچ ہے جو فرعون و حامان و جنود و حماں کی تھی. یہ فرعون و حامان تو نہیں ہے, فرعون و حامان کوئی اور ہے جو ان کا سرپرست ہے, مگر یہ ان کے لشکری ضرور ہیں جو عرب بیٹھے ہوئے ہیں ارد گرد جو ہیں, اور وہ اس انتظار بالکل بینی وہی حالت ہے جو مجھے نظر آتی ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے, جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھی. اور انشاءاللہ جس طرح حضرت موسیٰ تشریف لائے اور انہوں نے فرعونیوں کو غرق کر دیا, اسی طرح یہ فرعونی, یہ حامانی اور یہ ان کے جو لشکری ہیں اسی طرح غرق ہوں گے. اور معجزات ہیں, مطلب معجزات سب مانتے ہیں کہ امام مہدی صاحب تشریف لائیں گے, اور اہل سنت بھی 40 سال کی غیبت کے وہ بھی کہہ لیں کہ 40 سال کی عمر میں جو ہیں وہ اعلان ظہور فرمائیں گے, اور 40 سال تک غائب رہیں گے, کسی کو پتہ نہیں ہوگا یہ امام مہدی ہیں یا نہیں, اہل سنت کے یہاں بھی ہے.
لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے,
ہاں ہاں 40 سال کے مطلب 40 سال غائب تو رہیں گے نا, ہماری غیبت کا انکار تو نہیں کر سکتے جس کو ہم مانتے ہیں. چلو ہماری تو غیبت طویل ہے, ان کی غیبت مختصر, غیبت کے وہ بھی کہہ لیں, البتہ یہ ہے کہ وہ آخر زمانے میں پیدا ہوں گے, اور البتہ ان کو مشکل کیا پیش آئے گی اس کے بعد اگر پھر ہوگی
جی.
لیکن مشکل یہ پیش آ جائے گی ان کو, اہل سنت کو, کہ امام مہدی علیہ السلام کا تو قریبی عزیز کو زندہ ہوگا نہیں
جی.
ہمارے ہاں جو کنسیپٹ ہے ان کے ہاں یہ ہے کہ ان کا خاندان ہونا چاہیے, ان کا قبیلہ ہونا چاہیے, کس قبیلے سے ہیں, کس گاؤں سے ہیں, کس ملک سے ہیں, اور جب وہ دیکھیں گے اس کا تو کوئی قبیلہ نہیں ملتا. اور پھر دوسری خطرناک صورتحال یہ ہوگی ان کے لیے کہ چونکہ وہ بہت جو ہے ریجڈ قسم کے لوگ بن گئے ہیں اہل تشیع کے خلاف, اور علمی اختلافات کو, یہ کچھ لوگ ایسے ہیں سارے نہیں ایسے, علمی اختلافات کو بھی انہوں نے بالکل ایسے جیسے کہا کہ یہی مذہب اسلام ہے. اب دیکھیں اگر امام مہدی علیہ السلام نے ہاتھ کھول کر نماز پڑھ لی اور ٹی وی نہیں دکھا دیا تو اہل سنت سارے چھلانگ لا کے دوسری طرف کھڑے ہو جائیں گے. بڑی مشکل بنی ہوئی ہے, اس لیے کہ ان باتوں کو مناسب انداز سے اسٹڈی کریں, پڑھیں ایک دوسرے کے, اور اس بات کو سمجھیں کہ جیسے کہ شیخ شلتوت نے بھی کہا تھا اور آج کل اس وقت مصری علماء نے کہ اہل تشیع فقہ جعفری پر بھی عمل کرنا جو ہے وہ بعینی اسی طرح جیسے دوسری فقہ پر عمل کرنا ہے. علماء کو اس پر بات کرنی چاہیے, علماء کے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو ملتا ہے ان کی کتاب اور ملتا ہے کتاب الفتن کو پڑھیں, ہاں جی ترمذی شریف کو پڑھیں, مسلم کو پڑھیں, دوسری کتابیں جس میں کتاب الفتن پہ بہت بڑی بہت زیادہ لکھا گیا ہے اس پہ پڑھیں, ان میں حالات موجود ہیں اگرچہ وہاں قیامت کی طرف ڈائریکشن دے دی گئی ہے. حالانکہ پیغمبر نے فرمایا, یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میرا میری اولاد میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ایک آدمی آ کر عدل و انصاف قائم, قیامت ہو ہی نہیں سکتی, قائم ہی نہیں ہو سکتی اس قدر یقین سے فرمایا. تو پھر قیامت کے آثار جو ہیں وہ تو بعد کی بات ہے نا, پہلے امام مہدی علیہ السلام کے علامات حالات اور اس کو پڑھا جائے اور اسٹڈی کیا جائے.
بلا اس پہ آتے ہیں, ایک سوال جو پہلے آیا تھا اس پہ تھوڑا سا مزید اگر آپ بتا دیں, وہ کہہ رہے تھے کہ اہل سنت بھی امام مہدی علیہ السلام کے مطلب ظہور کے قائل ہیں لیکن دعائیں نہیں کرتے, اور کچھ جس طرح اہل تشیع کے ہاں ہے کہ دعائیں بھی کرتے ہیں, ساتھ تیاری بھی کرتے ہیں, اور ہر جگہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو بھی ہوتی ہے اور بڑا شدت سے انتظار جو ہے محسوس کیا جاتا ہے. یہ بڑی باتیں ہیں اہل تشیع میں, لیکن اہل سنت میں اس طرح کا نہیں ہے, حالانکہ ضرورت پوری دنیا کو ہے امام مہدی علیہ السلام کی. تو اس حوالے سے کیا آپ فرمائیں گے؟
خیر میں آپ تو فلسطین والے تو مانگ رہے ہوں گے, کیونکہ حالات بڑے مشکل ہے, جب مشکل پڑتی ہے تو آدمی رب العالمین کی طرف دیکھتا ہے کہ کوئی مدد آ جائے کہیں سے, کبھی مدد آ جائے. اور دوسری دنیا میں بھی یہی حالت ہے کہ مثلا پاکستان میں دیکھیں کہ وہ, لیکن وہ اس طرح ہم ظہور کی اور دعا مانگتے ہیں چونکہ وہاں ذکر نہیں ہوتا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں اس ڈر سے کہیں یہ لوگ جو ہیں وہ شیعوں کی طرح سوچنا نہ شروع, مجھے یہی لگتا ہے, ذکر نہیں ہوتا, بات نہیں ہوتی. حالانکہ اس وقت جو ہے وہ کرنٹ سچویشن جو ہے اس بات کی متقاضی ہے کہ اس کو بہت زیادہ ذکر ہونا چاہیے, بہت زیادہ جو ملتا ہے,
اور اسی سے جو ہے وہ حالات سے آگاہی بھی ہو سکتی ہے. آپ نے نئی جنریشن کو بتایا کہ بھائی آپ کی اجازت سے ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام, آپ دونوں کو سلام ہو اور سب کو سلام ہو.
آپ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی؟
جی میرا نام محسن ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں.
جی محسن بھائی,
وہ یہ ہے کہ ان کے ایک دماغ میں بات آئی تھی تو میں نے کہا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, سی اس سے آپ کیا نتیجے نکالتے ہیں. وہ یہ کہ جب حضرت علی ایک جنگ میں لڑ رہے تھے تو حضرت علی کے کمانڈر نے دل میں سوچا کہ میں نے جی مولا سے ایک کم بندے کو مارا ہے. تو حضرت علی نے پوچھا تو نے کیا ان کی پشتوں میں دیکھا تھا کہ کون مومن آنے والا ہے یا نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ جی میں نے ان کی 70 پشتوں میں دیکھا ہے کہ جہاں جس کی آگے مومن آنے والا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. تو اس سے یہ نکل سکتا ہے مطلب کیا نہیں کہ جب تک وہ کم سے کم 70 منافقوں کو برداشت کرنا ہے ہمیں, پھر مولا پھر ہمارے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے. اس کے اوپر تھوڑا سا فرمائیے. شکریہ سر, مہربانی, اللہ آپ کو سب
بہت اچھا. محسن صاحب
خوش رہے, خدا حافظ.
وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے وہ جو جنگ مالک اشتر کے تھی بات کی, جب جنگ ہوئی تو 100 بندے انہوں نے قتل کیے اور 100 ہی انہوں نے قتل کیے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گنتی کر رہے تھے جو امام علی علیہ السلام کے صحابی تھے کہ میں نے بھی اتنے قتل کیے جتنے آپ نے قتل کیے. تو مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ کے قتل کر رہا تھا کہ کوئی اس کی نسل سے آنے والا ہے, کوئی مومن, کوئی مسلمان ہونے والا ہے. تو کیا یہی جو ہے اسٹریٹجی وہاں استعمال ہوگی امام کے ظہور وقت کے وقت میں؟
اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بات تو ہونی ہے ابھی. اس میں جو علامات ظہور جو ہم سمجھ سکتے ہیں کچھ بیان بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ, اور جو ہمیں ملتا ہے ظاہر ہے کہ امام علیہ السلام خود آل ان آل ہوں گے اور وہ اپنے جد کی سنن سے تو ذرا برابر بھی نہیں ہٹیں گے. یعنی یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی کہ جس طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کہ اصحاب رسول جانتے ہیں کہ میں نے ذرا برابر بھی پیغمبر کی کسی سنت کی خلاف ورزی نہیں کی. امام علیہ السلام بھی بالکل اپنے جد کی سنت کی ذرا برابر بھی خلاف ورزی
نہیں کریں,
نہیں فرمائیں گے. لیکن یہ ایک بہرحال حالات کے تحت جیسے میں نے ایک مثال تھوڑی سی دی ہے کہ فیصلے ہوں گے, اور وہ بھی ظاہر ہے کہ ہم یہاں آج بیٹھ کر فیصلہ نہیں کر پاتے. البتہ یہ کہ عادلانہ حکومت ہوگی
جی,
اس میں ظلم ذرا برابر نہیں ہوگا, اور انہیں کی جد کا جو ہے وہ یہ فرمان ہے, اور وہ اس سے بالکل ذرا برابر نہیں ہٹیں گے کہ اگر زمین و آسمان کی حکومت میں خیر میں اسی طرح الفاظ دے دی جائے اور کہا جائے کہ ایک چونٹی کے منہ سے جو ہے وہ دانہ چھین لوں تو علی ایسے نہیں کرے گا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بالکل ظاہر کہ عدل انصاف سے انہیں زمین کو بھر دینا ہے, قطن نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے پر زیادتی ہو. اور اب ظاہر ہے کہ یہ فیصلے انہی کے ہیں, البتہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ پر تمام زمین پر, ایک حصے پر نہیں,
تمام کائن زمین جی,
تمام زمین پر جو ہے وہ تمام انسانوں پر جو ہے عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی, ظلم کسی پر نہیں ہوگا. اور قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے سورہ قصص میں ہے کہ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, میری ہی عبادت کریں گے لوگ اس وقت اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے.
قبلا آپ کی اجازت سے ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. جی السلام علیکم.
میں شمس عباس بول رہا ہوں برمنگھم سے.
شمس جی جی, شمس بھائی
برمنگھم سے بول رہا ہوں.
جی جی, کیا کہنا چاہیے؟
یہ پوچھنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو شہید ہوئے تھے وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے, اور اگر قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے تھے وہ قرآن پاک کہاں پڑھا ہوگا؟
جی کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو وہ کیا وہ قرآن پاک تلاوت کر رہے تھے اس وقت شہید کیا گیا تھا یا؟
یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے.
جی جی,
چونکہ ہم خیر ایک تاریخی واقعہ ہے, اور لیکن چونکہ سوال کیا انہوں نے, کہتے ہیں کہ وہ قرآن اس کو ابھی تک بھی خون کے دھبے پڑے ہوئے ہیں, وہ میں خیر میں ترکی میں ہے.
اچھا اچھا, چلو ایک اور کالر ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. میرے خیال میں ان کی کال یا تو ڈراپ ہو گئی یا ان کو ہماری آواز نہیں آ رہی. اگر آپ دوبارہ کوشش کریں تو آپ کی کال ہم انشاءاللہ لے لیں گے. جی قبلہ, اچھا ویسے ہم بات کر رہے تھے تھوڑی سی داعش پہ, دوبارہ بات کر دیں کہ داعش سے اب ان دنوں میں جو کہ حالات پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جس ظلم اور بربریت کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل فلسطینیوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں, وہاں پہ قتل نہیں بلکہ جینوسائڈ کر رہا ہے کہ ان کی نسلوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور ابھی تک جو ہے وہ 800 سے زیادہ جو ہیں وہ لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے, 1000 کے قریب جو ہے وہ پہنچ چکا ہے فگر, اس میں تقریباً 40% جو ہیں وہ بچے ہیں. قبلا اسی بات پہ ہم انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے, لیکن ایک اور کالر جو ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام
جی. بھائی صاحب کون کہاں سے؟
میں مظفر عباس بول رہا ہوں. مولانا امیر حسین صاحب کو میرا سلام.
میرا بھی آپ کے خدمت میں سلام ہوں, بہت شکریہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
مولانا میں تو آپ گھر پہ بیٹھ کے صبح سے شام تک ٹیلی ویژن ہی دیکھا کرتا ہوں, تو ابھی میں نے دیکھا کہ اسلام آباد میں جو جلوس ایک نکلا تھا کافی بڑا تھا, اور بڑے شیعہ سنی سارے علماء تھے وہاں, تو اس میں سے ایک سنی عالم کہہ رہے تھے کہ ان کو جیوز کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں, اور آخر میں کہنے لگے کہ ہمارا امام آئے گا تو سب ٹھیک کر دے گا. اور میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ تو, اور ہاں انہوں نے امام خمینی کے لیے یہ کہا کہ یہ ان کا دیا ہوا تحفہ ہے ہمیں کہ جو ہم ہر جمعے کو نکلتے ہیں اور یہ شیعہ حضرات کا شکریہ ادا کیا جائے. تو میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ابھی سوال کر رہے تھے بھائی کہ سنی حضرات امام زمانہ کو نہیں کرتے ہیں, تو میں اس کے ساتھ کہ میں نے اپنے بچپنے سے لے کے کراچی تک جو آج امام زمانہ کو یاد کیا جاتا ہے یہ زور کبھی شیعوں میں نہیں تھا, اور وہ بھی امام خمینی کو جاتا ہے کہ جب سے یہ اسلامک ریولوشن ہوا ہے, جب سے یہ امام زمانہ کے لیے ہم نے زیادہ دعا کرنا شروع کی, اور اب آپ سے دعا کا طالب ہوں. بہرحال میں چونکہ वो प्रोग्राम देख रहा है तो शायद आपकी नज़र से न गुजरा हो, तो मैंने कहा मैं बता दूँ।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको शिफा दे, आपको सेहत सलामत, आपका साया कायम रहे, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही है कि इसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है कि ये इनकलाबी ईरान की बरकतें हैं कि लोगों को मुतवज्जे किया। ख़ुद इनकलाबी ईरान जो है, अब बात चलेगी आगे कि अलाम में अलामात ज़ुहूर में से एक है,
ठीक,
ख़ुद इनकलाब ईरान भी है, इसलिए
जो अगला प्रोग्राम उसमें जो
अलामात पर गुफ्तगू होगी तो इंशाल्लाह इस पर खुल कर बात होगी। लेकिन मैं जनरली सिर्फ एक बात जो इस दफ़ा थी कि रब्बुल आलमीन ने जो अपना तरीक़ेकार बनाया हज़रत मूसा के दौर में, हज़रत इब्राहिम के दौर में, तो वही तरीका तकरीबन इस वक्त पूरी दुनिया पे, और शायद ये ताखीर भी इसलिए हो रही है कि एक मरतबा पैगाम पहुंच जाए और ताकि लोगों को ये चांस ना मिले कि हमें तो पता ही नहीं था, है जी, चूँकि उस वक़्त तेज़ी से फैसले होने हैं, जैसे कि जंग जो होती है, जो आज इस ज़माने में जो जंग लड़ी जाएगी वो ऐसे नहीं होगी कि बहुत तवील होगी, हथियार से बन चुके हैं कि फटाफट खड़ाखट उन्हीं हथियार का मुकाबला भी करना है, इंसानियत को बचाना भी है। ज़रा कि वो लोग जो दुश्मन हैं इमाम अलैहिस्सलाम के, वो तो इंसानियत के दुश्मन हैं, उन्होंने तो कोई परवाह नहीं करी। इमाम अलैहिस्सलाम ही बचाना है, मारना नहीं है, बचाना है। लेकिन बचाने में भी तो कुछ मतलब होता है, सिलसिला तकालीफ भी आती हैं, सारा सिलसिला। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन हालात इस बात के पूरा सिनेरियो और पूरा स्टेज तैयार हो चुका है। अब ये इमाम अलैहिस्सलाम पे है और रब्बुल आलमीन पे है कि इमाम अलैहिस्सलाम को इजाज़त दें, वो आकर संभालें। लेकिन ये है कि बहरहाल शायद स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं जिनमें से जब अलामात पे गुफ्तगू होगी तो इंशाल्लाह वो चीज़ें भी दरमियान में आ जाएंगी। लेकिन जनरली हालात, मैसेज पहुँच चुका है, दोस्त भी इंतज़ार में है, दुश्मन भी इंतज़ार में है, और दुश्मनों में से कम नसरानी सुफियानी सारे नहीं बुरे, लेकिन जो असल में लगे हैं कि कोई सर ना उठाए, सुफियानी ये अहले सुन्नत किताब में भी है, नसरानी यानी उसकी सोच अबू सुफियान के औलाद की तरह होगी, क्योंकि तो अमीर मुआविया ने लड़ाइयाँ लड़ी हज़री के ख़िलाफ़, यजीद ने लड़ाई लड़ी मोहम्मद के ख़िलाफ़, तो आले बैत का दुश्मन होगा यानी, इसलिए सुफियानी का टाइटल है उसका, तो सुफियानी और क्या कहते हैं उसको नसरानी इस और ये सारे ये तीन दुश्मन हैं, तीन दुश्मन हैं, सुफियानी नसरानी और दज्जाल, ये तीन दुश्मन हैं, और दो जो हैं वो इमाम के साथी हैं। ये बाद में बात होगी, लेकिन बहरहाल इसको कहते हैं यमनी, ये को यमानी कहें या खुरासानी, इसको खुरासानी कहें, खुरासान से कहें। इस पर मज़ीद बात होगी, लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा एक मैंने कहा कि इसको भी डाल दिया जाए कि अब दोस्त और दुश्मन बात हो रही है ना, कि दोस्तों को भी पता चल गया कोई आने वाला है, दुश्मनों को पता चल गया कोई आने वाला है।
कि भाई ये जो ये दाइश को तैयार किया गया और बड़ी इनकी मदद भी की जा रही है, और चूँकि ये हम ही अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं और फिर उन्होंने कैलिफ कभी
यही तो होता है ना, कोई मौविया अपने को काफिर थोड़ा कहता था, यजीद अपने को काफिर थोड़ी कहता था, आले बैत का दुश्मन था।
तो क्या है कहीं ऐसा तो नहीं है, चूँकि सोच पैदा होती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको स्पेसिफिकली से तैयार किया गया है कि वो जो शिया शिद्दत के साथ इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं, अब इनको इतना कमज़ोर कर दो कि जो इनमें से आने वाला इमाम मेहदी हो, जो कि उनकी सोच है, जिस तरह फ़िरऊन की सोच थी, हमान की सोच थी, कि इनको इस कदर कमज़ोर कर दिया जाए, इन नस्लों को इनको इस कदर कत्ल कर दिया जाए कि जो आने वाला हो वो भी कत्ल हो जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो शियों को ही टारगेट कर रहे हैं।
बनो मैया हूँ या बनो अब्बास या उस्मानी हूँ, तमाम गवर्नमेंटों ने शियों के सरों को ढेर लगाए हैं, ये हुआ है तारीख में,
हम
तो नहीं कह रहे। इसके बावजूद भी उस इराक में, जिस इराक में करपला बरपला हुई है, आज मोर देन 60% जो हैं वो शिया हैं, बहरीन में तकरीबन 80% शिया हैं, ईरान में भी इसी तरह तकरीबन 90-95% शिया हैं, अज़रबैजान में अल्हम्दुलिल्लाह शिया सनाशरी हैं, अगर जो हुकूमत जो है वो कम्युनिस्टों की है, इसी तरह जो है सऊदीया के जो तेल वाला इलाका है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी शियों की है। आप देखें तुर्की का जो बॉर्डर लगता है वहाँ भी शियों की कमी नहीं है, मिलियन हाँ शिया हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी हैं, उनके अपने रेडियो और अपने प्रोग्राम चल रहे हैं सारे, जो है ना मतलब टेलीविजन चल रहे हैं, यानी मतलब दुनिया का कोई ऐसा कोना खाली नहीं है जहाँ अहले बैत के मानने वाले और मुहिबान مولا کائنات امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارنا بات غلط پالیسی ہو گئی ہے ان کی, پریکٹیکلی غلط ہو گئی ہے, لیکن وہ باز نہیں آ رہے اس بات سے اور وہ اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں. میں نے مثال دی ہے نا, میں کل پڑھ رہا تھا, عربی اخبار پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے موصل سے کرسچن کو کہا تو موو کر جاؤ,
جی بالکل
کچھ نہیں کہا,
بالکل
کردوں کو کہا تو موو کر جاؤ.
صحیح.
آتے ہی شیعہ نوجوانوں کو جمع کر کے, یوٹیوب پہ دیکھا نہیں جا سکتا, اللہ بس بدلہ لے گا ان سے, شیعہ نوجوانوں کو جو ہے نا ہاتھ باندھ کر جو ہیں وہ
سروں پہ گولی,
ہاں, اور یو این او والے ابھی تک کوشش کر رہے ہیں کہ دوربین کے ذریعہ یا خوردبین کے ذریعہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ شیعہ کہاں مرے پڑے ہیں. یعنی اتنی بڑی مثال موجود ہے, تحقیق کریں گے ہم, تحقیق کریں گے. لیکن بہرحال وہ ہیں, وہ سارے کے سارے القاعدہ والے ہوں, افغانستان میں جو آئے, طالبان جو آئے, یہ دشمنان شیعہ ہیں, اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے. وہ خود اعلان کرتے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے بات کہنے میں, لیکن وہ سنیوں کے بھی ہیں. مطلب ان کے ہاں انسانیت کی کوئی ویلیو نہیں. اگر سنیوں کے حامی ہوتے تو فلسطین کا جو آج یوٹیوب پہ موجود ہے وہ فلیگ داعش والے اپنے پاؤں کے نیچے نہ ڈھونتے اور سونا جلاتے.
جی,
اس لیے کوئی ان کے اندر کوئی پتہ نہیں کہاں سے یہ قوم آ گئی اور کیا زمین سے نکل آئی, یا جو موجود میں مطلب شاید یہ قابیل کی اولاد ہے, یا مثلا جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کیا ہے, اس پر بھی بات ہوگی, یاجوج باجوج پر بھی, جو امام صاحب کے سال میں سے. لیکن یہ عجیب لوگ ہیں جو اب وہاں میں نے یہ پڑھا ہے کہ سعودی والے جو ہیں وہ بھی ان سے ڈر رہے ہیں کہیں یہاں نہ گھسائیں, اور انہوں نے تمام مولویوں سے انٹرویو لیا ہے.
ٹھیک,
تمام مولویوں سے انٹرویو لیا ہے, مسجدوں کے مولویوں سے. پہلے تو لکھ کر کسی نے لکھ کر نہیں دیا, اس کو بلا لیا کہ تم ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو. خود سعودی جس نے یہ شرارتیں کی ہیں وہ اب جو ہیں پریشان ہیں. اس لیے کہ غلط بات کو اگر آپ شرارت کرو گے تو وہ شرارت تمہیں بھی لے سکتا ہے. اور اسی طرح ویسٹ کی بات ہے کہ انہوں نے بندے یہاں سے بھیجے ہیں, ٹرینڈ بھی کیے لوگوں کو, اور اب واپس آ رہے ہیں, واپس آ گئے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. یہ سب کے سب جو ہیں اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتیں گے. لیکن بہرحال شیعہ نہدر قرار جو ہیں وہ دنیا جہاں پہ وہ جی رہے ہیں, ملین ہاں کی شکل میں دے رہے ہیں اور پاورفل طریقے سے جی رہے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ عراق میں بھی اور ایران میں بھی اور ہر جگہ, خود لبنان اور شام میں بھی جو ہے نا وہ ایک ان کا سے ہے اور کوئی ان کو ڈر خوف نہیں ہے الحمدللہ. تو اس وقت یہ دنیا وہ نہیں ہے کہ جس میں تم شیعوں کے سروں کے ڈھیر لگا کر ختم کر دو گے. اس وقت تو یہ ہے کہ کمپرومائز کرو. جب کوئی بھی دشمن عقل مند ہوتا ہے, جب دیکھتا ہے کہ دشمن کو مار نہیں سکتا تو کمپرومائز کرتا ہے. تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ شیعوں کے ساتھ کمپرومائز کرو بجائے اس کے کہ تم خام کا قتل کرو.
ہاں, لیکن طریقہ کار وہی استعمال کیا جا رہا ہے جو ماضی میں
نوجوانوں کو قتل کر دو.
طریقہ کار قبل, آپ کا بہت بہت شکریہ. اس پروگرام میں آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ چونکہ اسی موضوع کو لے کے انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے جو ہے وہ گفتگو کریں گے, جو اور انتہائی ہمارے ناظرین کے لیے بھی یہ بات دلچسپ ہوگی کہ جو اگلا پروگرام ہوگا وہ بہت ہی دلچسپی کا باعث بنے گا, اس لیے کہ علامات پہ ہم جو ہے وہ خصوصی گفتگو کریں گے کہ وہ کون کون سی علامات جو ہیں جو روایات میں بیان ہو چکی ہیں, اور آج کوشش کریں گے ان کو میچ کرنے کی اگلے پروگرام میں. اور ضرور آپ دیکھیے گا انشاءاللہ 7 بجے اگلے سیچری کو پروگرام ہوگا جس میں ہم علامات پہ جو ہیں وہ بات چیت کریں گے. آج کے پروگرام میں چونکہ سنت اللہ کے حوالے سے بات ہوئی ہے, اور یہ بھی ضروری تھا کہ آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھیں کہ قرآن مجید کی روشنی میں بات کی اور پروردگار کی ذات نے کیا فرمایا امام مہدی کے حوالے سے, امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے. پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو گفتگو ہوئی اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کیا فرمایا ہے, ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. پھر روایات ہیں اور علامات ہیں, یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر انسان کے لیے تھوڑا سا تسکین کا باعث بنتی ہے بات.
کن ولی جی کا دعا کے ساتھ ختم کریں. جی,
تو قبلہ آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ
آپ دعا کریں. اللہم قل
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ و علی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ, ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا, حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا, برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین, چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.